أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمد على ماله فقد ظل ومن اعتمد على قوته فقد ظل ومن اعتمد على علمه فقد ظل ومن اعتمد على علم الله فلا ظل ولا قل أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں دنیا میں 58 سے زیادہ ملک ہے لیکن کوئی ملک کا کوئی باشندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی تمناؤں کی گہرائیاں سمندروں جیسی نہ ہوں دنیا کے ہر انسان کی بڑی بڑی تمنائیں ہیں اور بعض تمنائیں تو وہ ہیں کہ جو زندگی میں کبھی پوری ہونے والی نہیں لیکن انسان ان تمناؤں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے انسان کی ان تمناؤں کو حضرت حق جل شانہ نے قرآن کریم میں بہت ہی عجیب طریق پر بیان فرمایا قرآن میری اور آپ کی زندگی کی اصلاح کی عظیم ترین اور عجیب ترین کتاب ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کی کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جو انسان کی زندگی سے متعلقہ تعلق رکھتی ہو اور اللہ نے اسے بیان نہ کیا ہو میں میرے ان احباب سے گزارش کروں گا کہ بٹھانے والے خود بیٹھ جائیں، انشاءاللہ لوگ آتے رہیں گے اور اپنی جگہ لیتے رہیں گے. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف متوجہ رہے. تو قرآن کریم نے کوئی ایسا مضمون نہیں چھوڑا جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہو اور اسے اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. انسان کے تمناؤں کی گہرائیاں، کہ انسان کتنی تمنائیں رکھتا ہے، ایک عجیب نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَ وَلِيَ نَعْجَ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. انسان کی تمناؤں کا اللہ ایک نقشہ کھینچ رہا ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، اللہ کا نبی ہے، اللہ نے خطاب کا ملکہ دیا تھا، فیصلہ کرنے کا ملکہ دیا تھا، تقریر کا ملکہ دیا تھا، مسائل کو حل کرنے کا ایک ملکہ دیا تھا. ایک آدمی آیا غریب قسم کا اور وہ یوں کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس ایک بکری ہے اور میرے پڑوسی کے پاس 99 بکری ہے. لہو تسعتوں و تسعون ناجا ولی ناجا، میری پاس تو ایک بکری ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ تیری ایک بکری بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 بکریاں پوری ہو جائیں. چاہے تو اپاہج، معذور، غریب پڑا رہے، لیکن تیری ایک بکری مجھے دے دے. انسان کتنا حریص، کتنا لالچی کہ اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، پھر بھی وہ اپنے غریب کی بکری کو ہڑپ کرنے کے در پہ آیا ہوا ہے، اور وہ بھی پیسے لے کر نہیں، مفت میں. اس لیے کہ قرآن آگے یوں کہہ رہا ہے، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي، تجھ پر ظلم ہوگا اگر اس نے تیری بکری کو زبردستی سے تیرے پاس سے لے لیا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قطعاً تو اسے نہ دینا. اللہ اس واقعے کو قرآن میں پیش کر کے انسان کی تمناؤں کو، اس کے حرص کو، اس کی لالچ کو اللہ اس انداز میں بیان کر رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا. عربی میں وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے، اسے وادی کہا جاتا ہے. ہمارے وہاں چھوٹی چھوٹی کھاریاں ہوتی ہیں نا، جہاں پانی بہتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. پہاڑوں کے دامن میں ایسی چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی بھر کر سونا ہو تو یہ دوسرے وادی کی تمنا کرے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ سونا وادی میں نہیں رکھا جاتا، سونا تو تجوری میں رکھا جاتا ہے. بھئی تمہارے وہاں یہ تراج کے پاس کھاڑی ہے، وہاں کوئی سونا رکھنے جاتا ہے یا اپنے گھروں میں رکھتے ہیں؟ سونا تو گھروں میں رکھا جاتا ہے، الماریوں میں رکھا جاتا ہے، تجوریوں میں رکھا جاتا ہے. اور چور کا اگر بہت ڈر ہو اور بہت پیسے آئے ہوئے ہیں، بہت سونا ہے، تو پھر بینک میں لاکر میں رکھا جاتا ہے. سونا وادی میں نہیں رکھا جاتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سے کیوں بیان فرمایا کہ انسان کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے وادی میں ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے، اگر اللہ کے بندوں کے پاس بہنے والا خزانہ ہوگا، بہنے والا، کیسا بہنے والا؟ کھیتی کی انکم بھی آ رہی ہے، بیٹا انگلینڈ کینیڈا پہنچ گیا ہے، وہاں سے بھی بھیج رہا ہے، دکان چل رہی ہے، اس کے بھی پیسے آ رہے، مکان کرائے پر دیا ہے اس کے بھی پیسے آ رہے، ساری طرف سے خزانوں کا ڈھیر آ رہا ہے، بہنے والا خزانہ، ہر طرف سے بہنے والا خزانہ آ رہا ہے، پھر بھی بندہ اتنا حریص اور لالچی ہے کہ اگر اس کو بہنے والا خزانہ مل جائے تو بھی یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. ایک دکان ہے دو ہو جائیں، دو ہیں تین ہو جائیں، ایک مکان ہے دو ہو جائیں، چالیس بیگا کھیتی ہے پچاس ہو جائیں، ایک مکان بنایا ہے دوسرا بنا لو، بس اس کی ہرس بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاه وایتاء الزکاه وان تحج البیت وان تصوم رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہو گئی پاسپورٹ. پاسپورٹ کے بغیر تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد چار عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اللہ نے ان چاروں عبادتوں کو کیوں مشروع فرمایا؟ یہ چار عبادتیں اللہ نے کیوں رکھی؟ حضرات صوفیہ نے، حضرات علماء نے، حضرات محدثین نے عجیب حکمت اس میں لکھی ہے کہ انسان چار چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا. ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں. آگ بھی ہے، بدن کھجاؤ گرم لگے گا، آگ بھی ہے. پانی بھی ہے، ہر وقت پانی پی رہے ہیں. مٹی بھی ہے، مٹی سے تو بنے ہیں، قبر میں ابھی قبر کھود لو تو پتا چلے گا کہ جو انسان دوڑ رہا تھا، ابھی ہمارے ملک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار پڑے، فرش مخمل پہ سونے والے، یہ ہمارے ساتھی ہے لیکن برسوں کے بعد ملے، چونکہ عام نہیں کھلا اس لیے ہم ان کو پہچان نہیں پائے ابھی، ورنہ یہ ہمارے جامعہ حسینیہ کے ساتھی ہے. تو قبر کھود لو، ہماری حقیقت سامنے آ جائے گی، مٹی ہے. ہمارے اندر آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ہر وقت ہوا پہ جی رہے. یہ چار عناصر سے اللہ نے انسان کو تیار کیا. اور دنیا میں ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے، ہر چیز کی خاصیت. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے جتنی بیماریاں دنیا میں اتاری ہے اتنی دوائیں بھی اتاری ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دوائیں کیسے اتاری؟ ٹیبلٹ اتار دی، کیپسولز اتار دی، کہاں ہے وہ دوائیاں؟ انہی جڑی بوٹیوں میں، انہی چیزوں میں اللہ نے دواؤں کو رکھا ہے. بارش کے ذریعے سے اللہ نے اس کو اگایا. یہ اور باتیں کہ بندے کو بہت ساری دواؤں کا پتہ نہیں ہے. کینسر کی دوا بھی ہوگی، اللہ نے ضرور اتاری، اس لیے کہ جب بیماری اتاری ہے تو دوا بھی اتاری ہے. حدیث شریف بول رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جتنی بیماریاں اللہ دنیا میں اتارتا ہے اتنی دوائیں بھی اتارتا ہے. کینسر کی بیماری ہے، یقیناً اس کی دوا دنیا میں ہے. ایڈس کی بیماری ہے، یقیناً اس کی دوائی دنیا میں ہے. برین ہیمریج کی بیماری ہے، یقیناً اس کی دوائی ہے. لیکن بندہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا، اسے پتا نہیں ہے. اور اچھا ہے اللہ بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا، ورنہ تو یہ خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا. اگر اس کو ساری دوائیوں کا پتہ چل جائے تو یہ خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا کہ میں ہی شفا دینے والا ہوں. آج کل تو سائنس اس پر جا رہی ہے کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے. ہم نے کہا چیلنج ہے، قیامت تک آپ زندہ کر کے بتا دیجیے. اسلام کا چیلنج ہے. یہ ہو نہیں سکتا, تم ساری چیزوں میں ہیرا بیری کر لو لیکن جس کی روح کو اللہ نے لے لیا ہے تمہارے بس میں ہے کہ تم علیین یا سافلین سے اس کی روح کو لے آؤ؟ چیلنج ہے اسلام کا کہ یہ ہو نہیں سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنی بیماریاں اللہ نے اتاری اتنی دوائیں بھی اتاری. کچھ دوائیوں کا پتہ چلتا ہے, کچھ دوائیوں کا پتہ نہیں چلتا. میں کسی اور مضمون کی طرف جا رہا تھا, بات سے بات نکلتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار عناصر سے پیدا کیا, آگ, پانی, مٹی اور ہوا, اور ہر ایک کی خاصیت ہے. آگ کی خاصیت ہے تکبر, موم بتی کو الٹی کرو تو بھی آگ اوپر ہی جاتی ہے, اس کی خاصیت ہی ہے تکبر. ابلیس اسی سے پیدا ہوا, اسی لیے اس نے اللہ کے دربار میں بھی تکبر کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. جو دنیا میں تکبر کرتا ہے وہ ابلیس کا بھائی ہے. تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے, الکبریاء و ردائی, تکبر میری چادر ہے اور جو میری چادر کو کھینچے گا اللہ کہہ رہا ہے میں اسے جہنم میں دھکیل دوں گا. یہ پیشاب کے چند قطرے بند ہونے پر پریشان ہونے والا انسان, درد سر ہو جائیں تو پریشان ہونے والا انسان, دو دن اگر قبضیات کی شکایت ہو جائیں تو بے چین ہونے والا انسان, کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے کہ یہ غرور و تکبر کرے؟ ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو توازو پسند ہے. اسی لیے بندہ جب عاجزی کے ساتھ, توازو کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کر بارگاہ خداوندی میں رجوع ہوتا ہے توبہ کے لیے اور اس کے آنکھوں سے قطرے جھڑتے ہیں آنسوؤں کے, تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں, ہمارے اوپر کے دربار میں, اوپر کے ملک میں سب کچھ موجود ہے. بھئی اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں نہ ملتی ہو اور فورین سے آتی ہو تو اس چیز کی قیمت ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ تو اب پوری دنیا ایک ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کا مال ہر جگہ ملنے لگا اور ڈپلیکیٹ کا مال جال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ دنیا ساری ڈپلیکیٹ میں ڈوب چکی ہے بلکہ حقیقت کو بھول چکی ہے اور ڈپلیکیٹ کھاتے 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 انسان اپنی شریعت کو بھی ڈپلیکیٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ, اندر میں کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. کوئی مہمان آ گیا, ماشاءاللہ اچھا ہوا آپ تشریف لائے تھے, انتظار میں ہی تھا, وہ وقت تھی تمہاری وار جو تھو, آج تم نے یاد کی گا اور دل میں کہہ رہا ہے کہ کم وقت کہاں سے آ گیا. یہ نفاق ہے, ظاہر کچھ اندر میں کچھ. امت میں نفاق پنا زیادہ ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں, حالانکہ تابعی ہے, حسن بصری وہ شخصیت ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم سب کی ماں ہے, حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی حضرت حسن بصری کی والدہ. اور جب حضرت حسن کی والدہ بازار میں سودا خریدنے جاتی تو اپنے بچے کو ام سلمہ کے پاس چھوڑ جاتی, اور بچے تھے روتے تھے حسن تو ام سلمہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بطور کرامت کے ام سلمہ کو دودھ اترتا تھا اور حسن کو پلاتی تھی. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دودھ تو نہیں اترتا تھا لیکن بچوں کو اس طرح پر تسلی ہو جاتی. جو بھی مسئلہ ہو لیکن جس کا سینہ ام المؤمنین کا سینہ زوجہ رسول کا سینہ جس حسن کے منہ میں گیا ہو اور حسن کو جس ام المؤمنین نے اپنے گود میں اٹھایا ہو اور جس حسن کی تحنیف حضرت عمر جیسے امیر المؤمنین جلیل القدر متقی اور ورع اور پرہیزگاری کے اونچے مقام پر بیٹھنے والی شخصیت نے تحنیف کی ہو اس حسن کے علم کا کیا کہنا. آج ہی ایک جملہ میں نے پڑھا کتاب میں, میں نے حضرت حسن بصری کا قول پڑھا, فرمایا من اعرض اللہ تبارک و تعالی عن الرجل, اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اعراض کرتا ہے, اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو عجیب ارشاد فرمایا اللہ اس کو لا یعنی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے, نہ کرنے کے وہ کام کرنے لگتا ہے. جب انسان لا یعنی باتوں میں مبتلا ہو جائے, لا یعنی کاموں میں مبتلا ہو جائے, غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے, اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اس لیے اس کو بیکار کے کام میں ڈال دیا. عجیب علم ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ. بخاری شریف میں ان کا قول امام بخاری نے نقل فرمایا, ارشاد فرماتے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہدیے تھے, آج کے زمانے میں رشوت ہے. حسن اس زمانے میں فرما رہے کہ حضور کے زمانے میں ہدیے تھے اور ہمارے زمانے میں رشوت ہے, جبکہ وہ تو تابعی ہے. ابھی تو حضور سے بالکل قریب کا زمانہ, ہم تو 1400 سال ہو چکے ہیں, اب ہدیے ودیے کچھ نہیں رہے, اب تو رشوتیں ہی آ چکی ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اندر مسئلہ ضرور ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان کو چار چیزوں سے پیدا کیا, آگ بھی ہے, پانی بھی ہے, مٹی بھی ہے, ہوا بھی ہے. آگ کی خاصیت تکبر ہے, اور ہمارے بدن میں جب آگ ہے تو تکبر بھی ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں, تواضع پسند ہے. فورین کی چیز اگر یہاں نہ ملتی ہو اور وہ چیز کوئی لے آئے تو ابا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے اس کو حفاظت سے استعمال کرنا, اگر بگڑ گئی تو یہ جرمنی کی ہے, یہ جاپان کی ہے, یہ یو ایس اے کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ دوبارہ یہاں بنے گی نہیں, اور اس کے پرزے اس کے اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ یہاں نہیں ملتے ہیں, بیٹا اس کو حفاظت سے استعمال کرنا. اسی طرح اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کے ملک میں سب کچھ ہے, تکبر بھی ہے, اللہ کو تکبر زیب دیتا ہے, عزت بھی ہے, ترفع بھی ہے, بلندی بھی ہے, خزانے بھی ہیں, ساری چیزیں اللہ کے پاس موجود ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے میرے ملک میں تواضع نہیں, عاجزی نہیں, انکساری نہیں, جھکنا نہیں, اس لیے کہ جھکے وہ جو محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کسی کا عاجز مند نہیں, اللہ پر بڑھاپا نہیں, اللہ پر ذوف نہیں, اللہ پر کمزوری نہیں, اللہ پر متنا نہیں, اللہ پر موت نہیں. جب کوئی چیز اللہ پر ہے نہیں تو تواضع وہ کیوں کرے, عاجزی وہ کیوں کرے, انکساری وہ کیوں کرے. اللہ جب نیچے سے تواضع والے آنسو اوپر جاتے ہیں, بندے کے آنسو اوپر جاتے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے ملک میں ساری چیزیں ہیں لیکن یہ تواضع والے آنسو نہیں ہیں, اس کو اسٹاک کرو, اس کو اسٹاک کرو, یہ اتنے قیمتی ہے, اتنے قیمتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. مومن کی آنکھوں کے آنسو تواضع والے, عاجزی والے, انکساری والے اللہ کو بہت پیارے ہیں. جی رونا بھی سیکھو میرے جوانوں, رونا سیکھو. ہم نے ہنسنا سیکھا ہے, ہم نے رونا نہیں سیکھا. اور میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو گے, لزہد تم کلیلا ول بقئی تم کثیرا, تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی یہ جملہ کس پر کہہ رہا ہے؟ جہنم کو دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ میں جو جانتا ہوں جہنم کے حالات کو، تمہارے مرنے کے بعد کے حالات کو، تمہارے قبر کی باتوں کو میں جو جانتا ہوں، اگر تم جان لو گے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ میرے آقا ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، جبریل و میکائیل آئے اور آپ کو لے گئے۔ یہ معراج منامی ہے۔ معراج جسمانی تو ایک مرتبہ ہوئی، یعنی آپ اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے وہاں تشریف لے گئے، یہ تو ایک مرتبہ۔ لیکن معراج منامی، معراج منامی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی روح اللہ کے پاس گئی، یہ بہت مرتبہ ہوا۔ روایتوں میں یہ واقعات بہت ملتے ہیں، آپ کی روح اللہ کے پاس گئی، جبریل و میکائیل آپ کی روح کو لے کر چلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب نظارے بتائے۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو یہاں سے کاٹا جا رہا ہے کینچی سے، یہاں تک کاٹتے کاٹتے فرشتہ آتا ہے، پھر ادھر کاٹنا شروع کرتا ہے، یہ کاٹتا ہے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ کاٹتا ہے تو یہ اچھا ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے اور سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پتھر لے کر آتا ہے، سر جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، برابر اسی طرح ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہ آگے چلو۔ آگے جب ہم چلے تو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس میں بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور جب وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ زور سے اس کو پتھر مارتا ہے، اس کے منہ میں لگتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہ آگے چلو۔ ہم جب آگے چلے تو ایک تنور تھا بہت بڑا اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، آگ جوش مارتی تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی، اور جب آگ نیچے ہو جاتی تو وہ لوگ پھر اندر میں چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، مجھے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک شاندار بنگلہ مجھے دکھایا گیا، بہت عجیب طرح کا۔ اس سے آگے پھر مجھے لے گئے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا آگے چلیے، اور بہترین قسم کا مجھے بنگلہ بتایا۔ اس کے بعد مجھے آگے لے گئے، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اندر میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اب جبریل و میکائیل نے بیان کرنا شروع کیا کہ پورے سفر کی حقیقت حضرت اس طرح ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پہلا جو آدمی جس کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، وہ آپ کی امت کا یا دنیا کا وہ جھوٹا انسان ہے، وہ جھوٹا انسان ہے کہ وہ عزت والا تھا، وہ مقام والا تھا، لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، لوگ اس کو دیندار سمجھتے تھے، وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی عزت کی بنیاد پر لوگ اس کی باتوں کو سچی سمجھ کر دنیا میں بیان کرتے تھے۔ مولانا صاحب نے بیان کیا، شیخ صاحب نے بیان کیا، امیر صاحب نے بیان کیا، مبلغ صاحب نے بیان کیا، حاجی صاحب نے بیان کیا، سرپنچ صاحب نے بیان کیا، فلاں عزت والے نے بیان کیا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی باتوں کو لوگ سچی سمجھ کر دنیا میں پھیلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے امتیوں کو جو اس مرض میں، اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، اللہ جہنم میں یہ سزا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا، فرمایا وہ جو پتھر مارا جا رہا تھا نا، میرے عزیز طلبہ اس پر غور کرے، وہ جو پتھر مارا جا رہا تھا، جبریل و میکائیل نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا، علم دیا تھا، لیکن وہ قرآن سے دن بھر غافل رہا اور رات بھر سوتا رہا، اور اس نے قرآنی تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس نے قرآن کے حقوق کو پورا نہیں کیا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنایا۔ جو آپ کی امت کا ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن اس طرح کی سزا دینے والا ہے۔ فرمایا تیسرا واقعہ، جو آدمی خون میں نہر میں کھڑا ہے، کہا آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو جو سود کھاتا تھا. اللہ قیامت کے دن خون کی نہر میں اسے کھڑا کرے گا اور وہ خون گرم ہوگا, وہ نکلنا چاہے گا تو کنارے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, اس کو پتھر مار کر پھر اندر میں داخل کر دے گا. اور وہ چوتھا جو تم نے تنور دیکھا جو بھڑک رہا تھا, ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس کے اندر تھی, فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بدکاریاں کی تھی, اللہ جہنم میں ان کو یہ سزا دینے والا ہے. اور وہ جو شاندار محلات آپ کو دکھائے وہ جنت ہیں, اور وہ جو آگ دھلتی ہوئی تمہیں نظر آئی اور ایک آدمی باہر کھڑا تھا وہ جہنم ہے, اور اس کا دربان اس کا داروغا وہ مالک ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے, یا مالک اليوم لیقضی علینا ربک. جب یہ اللہ کے باغی بندے, اللہ کے نافرمان بندے جنہوں نے اپنے مولا کو سجدہ نہیں کیا, اس کو اپنا ایک پالنہار نہیں سمجھا, اس کو اپنا رب نہیں سمجھا, اس کو اپنا مربی نہیں سمجھا, اس کو اپنا اللہ نہیں سمجھا, اور دنیا کے ہزاروں کے سامنے جھکتے رہے, اللہ قیامت کے دن جب ان کو اندر میں داخل کرے گا, اس نرگ کے اندر, اس جہنم کے اندر جب داخل کرے گا تو جل جل کر, ارے بھائی موت بھی آ جاوے تو بہتر ہے, لیکن وہ آگ تو ایسی ہوگی کہ جل جل کے بھی موت نہیں آئے گی. جل کے موت بھی آ جائے تو کچھ سکون ہو جاتا ہے کہ چلو دنیا کے جھمیلوں سے چھوٹ گئے, وہاں تو جل کے بھی موت نہیں آئے گی. تب جا کر یہ لوگ یوں کہیں گے, اے مالک لیقضی علینا ربک, تیرے رب کو کہہ کے موت دے دے ہم کو. قرآن کہہ رہا ہے یا مالک اليوم لیقضی علینا ربک, تیرے رب کو کہہ کے موت دے دے ہم کو, ہماری برداشت سے باہر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جہنمی فرشتے کو پکاریں گے تو فرشتہ 500 سال کے بعد تو جواب دے گا, ابصروا پڑے رہو ولا تکلموا, اور کوئی بات نہ کرو, اس لیے کہ تم نے دنیا میں رب کو بلایا تھا, اللہ نے بھی تم کو بھلا دیا ہے. فاليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا, فاليوم ننساهم كما نسيتم لقاء يومكم هذا, جیسے تم قیامت کے دن کو بھول گئے تھے اللہ نے تم کو بھی بھلا دیا. یہ وہ جہنم ہے. اور باصوفیہ نے لکھا ہے, بلکہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے, فرمایا کہ جہنم کا داروغہ اور دربان مالک اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی, کبھی ہنسنا ہوا ہی نہیں. جس کا دربان اتنا سخت ہوگا اس قید خانے کا کیا حال ہوگا. تو انسان کے توازو والے آنسو, عاجزی والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. میرے جوانوں, ہم نے بہت ہنسنا سیکھا انٹرنیٹ پر بیٹھ کر, مختلف فلموں کو دیکھ کر اور مختلف ڈراموں کو دیکھ کر ہم نے ہنسنا سیکھا ہے. ذرا آخرت کو یاد کر کے رونا بھی سیکھو. اگر روئیں گے دنیا میں تو جب ہمارا جنازہ اترا ہوگا ہم ہنستے ہوئے چلیں گے اور ساری دنیا رو رہی ہوگی, اور جنازے میں پڑے پڑے ہم یوں کہہ رہے ہوں گے, اجلینی اجلینی, مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو, ارے مجھے کیوں دیر کر رہے ہو, اللہ کی رحمتیں میرا انتظار کر رہی. اگر دنیا میں رونا سیکھا ہے تو مرتے وقت ہنستے ہوئے چلیں گے, اجلونی مجھے جلدی لے چلو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا او میرے بندے آجا, میں تیرے انتظار میں تھا, آجا آجا میرے بندے آجا, میں کہاں تجھے داخل کروں گا. فرمایا میرے نیک بندوں کے ساتھ تجھے رکھوں گا, میری جنت میں داخل کروں گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے جوانوں رونا سیکھو, ڈراموں کو دیکھ کر ہنسنا بہت سیکھ لیا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بہت ہنسنے سے دل مر جاتے ہیں. ہنسنا نبی علیہ السلام کو بھی تھا, اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے, ہنسنے کی باتیں ہوا کرتی تھی, لیکن جھوٹے مکار لطیفے نہیں ہوتے تھے, ڈرامے نہیں ہوتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صحیح باتوں پر ہوا کرتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عجیب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, بخاری شریف کا واقعہ ہے, اور فرمایا کہ یا رسول اللہ رمضان کے اندر مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ روزہ تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات ہو گئی, اب مجھے پاک کر دیجیے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. فرمایا کیا کفارہ ہے؟ فرمایا کہ 7 روزے رکھنا پڑے گا. جب روزے کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں, چاہے کھانا کھا کر یا پانی پی کر یا بیوی سے ملاقات کر کے, تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. فرمایا 7 روزے رکھنا پڑے گا. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ چند روزوں میں یہ حال ہوا تو 7 روزوں میں میرا کیا ہوگا, میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا اچھا ایک کام کرو, غلام آزاد کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں, میرے پاس غلام ہے ہی نہیں, میں کہاں سے آزاد کروں, غریب آدمی ہوں. فرمایا اچھا ایک کام کرو, 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب ہوں, کہاں سے کھلاؤ, سب منع کرتے جا رہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. ان کو بٹھا دیے. آقا کے مکان پر کہیں زنبیل بھر کر کھجوریں آئی تھی. آپ نے فرمایا لو اس کو لے جاؤ. آپ کی سخاوتیں, آپ کی ادائیں, آپ کے کریمانہ شان, آپ کی مددیں, اللہ اکبر. فرزدق شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی صرف ایک جگہ پر لا بولتے تھے. لا کا معنی نہیں, میرا نبی صرف ایک جگہ پر لا بولتا تھا, نہیں بولتا تھا, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, باقی اس کے علاوہ آپ کی زبان سے لا یعنی نہیں نکلتا ہی نہیں تھا. آپ کی ادائیں, آپ کی سخاوتیں, محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی سخاوتوں کا حال یہ تھا جیسے چلنے والی ہوائیں, اور ہوا اپنوں کے مکان میں بھی جاتی ہے, پرایوں کے مکان میں بھی جاتی ہے, ہوا دشمن کے مکان میں بھی جاتی ہے, دوست کے مکان میں بھی جاتی ہے, امیر کے مکان میں بھی جاتی ہے, غریب کے مکان میں بھی جاتی ہے, جھونپڑے میں بھی جاتی ہے, بنگلے میں بھی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کو ہوا سے تعبیر کر کے, ہوا سے مثال دے کر محدث اور راوی اور صحابی یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سخاوت بھی صرف اپنوں کے لیے نہیں تھی, اپنوں کو بھی دیتے تھے, پرایوں کو بھی دیتے تھے, امیر کو بھی دیتے تھے, غریب کو بھی دیتے تھے, دشمن کو بھی دیتے تھے, دوست کو بھی دیتے تھے, بنگلے والے کو بھی دیتے تھے, جھونپڑی والوں کو بھی دیتے تھے. یہ آپ کی سخاوت تھی. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر ایک صاحب کپڑا بیچ رہے تھے, بہت اچھے کپڑے تھے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے بھی مسجد کے باہر کچھ دکانیں لگتی ہوگی, حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی مسجد سے باہر کچھ نہ کچھ بیچنے والے, جیسے آج کل ٹوپی بیچنے والے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی دکانیں ہوگی. تو ایک صاحب کپڑے بیچ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے جمعہ کی, اللہ کے حبیب بھی ساتھ ہیں. فرمایا یا رسول اللہ بڑے اچھے کپڑے ہیں, یہ ابائیں ہیں, اب اس کو خرید لیجئے, عید کے دن پہنیں گے, جمعہ کے دن پہنیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جس کے لیے آخرت میں کپڑا نہ ہو. خادا لہو من اللہ خلا کا لہو فلا آخرا, یہ وہ پہنے گا جس کو آخرت میں کپڑا نہیں چاہیے. حضرت عمر رک گئے, اللہ کے حبیب گھر پہ تشریف لے گئے, عمر بھی چلے گئے. اسی کپڑا بیچنے والے کے پاس سے کسی نے کپڑا خریدا اور اللہ کے نبی کو ہدیے میں پیش کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا عمر کو بھیج دیا ہدیے میں, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا مال رکھتے ہیں، ردی مال دیتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا مال یعنی پیٹی امو کو، اور ردی مال یعنی دے دیا نہیں بانگی صاحب نے، غریب کے وہاں دے دو. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی پر نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی. ان علماء سے پوچھئے کتنی تاکید ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری محبوب چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت اتری ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل قریب، اور اس میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، اور اللہ کے حبیب روزانہ اس میں تشریف لے جاتے تھے اس باغ میں، کھانا کھانا، پانی پینا، آرام کرنا اللہ کے نبی کا اس باغ میں ہوتا تھا. جب یہ آیت اتری، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ باغ کتنا قیمتی ہوگا. بھائی ابھی آپ کے گاؤں کے اندر جو زمین ہو اس کی ویلیو کتنی ہوگی، پھر اگر وہ زمین ایسی ہو کہ وہاں کوئی بزرگ نے آ کر مراقبہ کیا ہو، وہاں کسی بزرگ نے آ کر ذکر کیا ہو، تو اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. وہاں تو اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تھے، کتنی قیمتی وہ زمین ہوگی. جب یہ آیت اتری ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تو سب سے پیارا مال مانگ رہا ہے، سب سے محبوب مال مانگ رہا ہے، اور میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول، میں اسی کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی فرماتے ہیں ذالک مال الراب ہے، مال الراب بہت اچھا مال، بہت اچھا مال، بہت نفع دینے والا ہے، بہت نفع دینے والا ہے. لیکن تم ایک کام کرو، مجھے دینے کے بجائے تم خود اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے غریب ملنے والوں میں، اپنے غریب اقارب کے اندر تم خود خرچ کر دو، مجھے نہ دو بیت المال میں، تمہیں خود خرچ کر دو. امت کو یہ مسئلہ بتایا گیا، اے مسلمانوں تم وقف کی طرف تو دوڑتے ہو اور ادھر تمہارے اقارب اور تمہارے رشتہ دار بھوکے مرتے ہیں. مسئلہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی اپنی بیماری میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب میری ایک بیٹی ہے اور میں اپنا آدھا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور آدھا مال بیٹی کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، فرمایا تین حصے کرو، دو حصے بیٹی کو دو، دو حصے صدقہ کرو، ایک حصہ بیٹی کو دو. فرمایا نہ، فرمایا دو حصے بیٹی کو دو اور ایک حصہ صدقہ کرو. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک حصہ صدقہ کرو، والثلث کثیر، یہ ایک حصہ بھی زیادہ ہے لیکن چلو اتنے کی تمہیں اجازت ہے. آگے میرا نبی کہتا ہے اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم سارا مال صدقہ کر دو اور یتکففون الناس، تمہاری اولاد لوگوں کے پاس بھیک مانگتی رہے. شریعت بڑی جامع ہے، ہماری شریعت جو ہے نا بڑی حساس شریعت ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سوائے عورت کو اپنے شوہر کے انتقال پر چار مہینہ دس دن عدت کا کہا ہے، باقی کسی کے انتقال پر بھی تین دن سے زیادہ سوگ منانے کا نہیں ہے. ابا مر جائیں، امی مر جائیں، بھائی مر جائیں، بیوی مر جائیں، تین دن سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ تین دن. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ صرف تین دن کب؟ اور یہ ہمارے وہاں جو سات دن بیٹھنے کا رواج ہے نا، یہ نہ معلوم کہاں سے نکالا ہے. اور پھر بیٹھنے بھی کیا آتے ہیں، غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کر، یہ سارے ثواب تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری دنیا کی برائیاں وہی جمع ہو کر میت کے مکان پر ہوتی ہیں. اللہ ہی معاف فرمائے امت کو، فرمایا اللہ تو نے اتنی مختصر غم کی مدت رکھی. اللہ فرماتے ہیں تم میرے لادلے نبی کی امت ہو، میں نے تمہیں جو ہے بہت کام دیے ہیں، اگر تم اسی طرح سوگ میں بیٹھے رہو گے تو آج ابا کا انتقال ہوا ایک مہینے کا سوگ مناؤ گے کل کو امی کا انتقال ہوا ایک اور مہینہ بڑھے گا پرسو چچا کا انتقال ہوا اور ایک مہینہ بڑھے گا اترسو بوبی کا انتقال ہوا اور ایک مہینہ بڑھ جائے گا بس اسی طرح تم تو مہینے بڑھاتے چلو گے تو دین کا کام کب کرو گے اللہ نے اس امت کو حساس امت بنایا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے محبوب چیز کو مانگتا ہے ہمیں بھی چاہیے اللہ کے راستے میں محبوب چیز خرچ کرنے والے بنے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جو ہماری پیاری چیز ہو وہی اللہ کو ہم دینے والے بنے بہرحال انسان میں جب آگ ہے تو تکبر بھی ہے اب اس تکبر کو دبانے کے لیے اللہ نے ہم کو ایک عبادت دی اور وہ عبادت نماز ہے فرمایا اگر دھن سے نماز پڑھو گے اللہ تمہارے تکبر کو دبا دے گا ہمارے بدن میں مٹی بھی ہے اور مٹی بخیل ہے مٹی کی صفت بخل ہے مٹی اتنی بخیل ہے اتنی بخیل ہے کہ اللہ نے اس میں خزانے کے خزانے رکھے ہیں لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس پر مشینیں نہ چلاؤ جے سی بی نہ چلاؤ وہاں تک یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہمارے اندر بھی مٹی ہے بخیلی ہمارے اندر بھی ہے فرمایا اپنی بخیلی کو دور کرنے کے لیے زکات ادا کرو اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری بخیلی کو دبا دے گا ہمارے اندر لالچ بھی ہے اس لالچ کو دبانے کے لیے اللہ نے روزے کی عبادت کو رکھا تاکہ لالچ دب جائیں ہمارے اندر انانیت شان کرسی کے جھگڑے چیئرمین پنے کے جھگڑے جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے یہ انانیت اور یہ برائی ہماری طبیعت میں موجود ہے اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے عظیم الشان حج کی عبادت رکھی اپنے گھر سے بھگایا جاؤ اس جگہ پر جا کر حج کرو جہاں تمہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے وہاں بھی کچھ پہچاننے والے مل گئے وہاں بھی کچھ مل جاتے چپل اٹھانے والے تو اب اللہ نے کیا کیا دو کپڑے پہن لے ایک اوپر ایک نیچے دو چادریں اوڑھ لے اور ان دونوں چادروں کے اندر اب چل اب تجھے کوئی پہچاننے والا نہیں اپنے گاؤں کا ہوگا وہ بھی تجھے اپنی پہچان پائے گا جب تک کہ تجھے غور سے نہ دیکھے بس اسی عالم میں تو طواف کر تو سعی کر تو مینا میں جا تو عرفات میں جا اب عالم اللہ انانیت کو اتنی ختم کر رہا ہے اتنی ختم کر رہا ہے طواف کر رہے ہیں کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی دھکے دے رہا ہے کوئی لنگی پر پاؤں رکھ رہا ہے لیکن کسی کو وہاں بولنے کی ہمت نہیں اسی حالت میں طواف کرتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ دو چار سال قبل ایک ڈی ایس پی تھے یہیں کے وہ میرے ساتھ حج میں آئے تھے ایک حبشی نے اتنے زور سے ان کو مارا طواف میں وہ میرے ساتھ تھے میں نے کہا صاحب سارا ڈی ایس پی پناہ اللہ نے یہی ختم کر دیا آپ کا اللہ نے حج کی عبادت کو اس لیے رکھی ہے تاکہ انانیت ختم ہو ان عبادتوں کے اندر بڑی حکمت ہے اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے جوانوں اس حکمت کو سنو ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ عشاء کی نماز کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کا اجالا رہتا ہے جب تک اجالا ہے لوگ دن بھر کے تذکرے کرتے رہتے ہیں جہاں رات کا اندھیرا ہو گیا رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں سونے کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں اور بستر کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح او اللہ کے بندے تیرا آفتاب جب غروب ہوگا اور تجھے جب قبر میں اتار دیا جائے گا تو دو چار دن کے لیے تجھے لوگ یاد کریں گے پھر تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا کوئی تیرا یاد کرنے والا نہیں رہے گا تیری اولاد بھی تجھے بھول جائے گی تیری بیوی بھی تجھے بھول جائے گی تیرے اقارب بھی تجھے بھول جائیں گے دو چار دن تک تیرے تذکرے تیرے مکان میں رہیں گے تیری بستی میں رہیں گے پھر سب بھول جائیں گے اے اللہ کے بندے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے جبکہ ساری دنیا تجھے قبر میں بھول چکی ہوگی اللہ تیری قبر کو روشن کرے گا اس لیے عشاء کی نماز رکھی اسی لیے اس نماز کی فضیلت اور فجر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو اندھیروں میں چلے گا ٹھوکریں کھاتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو منور فرمائیں گے میرے عزیزوں میرے جوانوں تمہاری جوانی سے بہت مسائل وابستہ ہے قرآن کریم ایک واقعہ نقل کر رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وہ چند نوجوان تھے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے انہوں نے تھام لی
کہ ہم اللہ ہی کے بن کر کے رہیں گے غیر اللہ کے نہیں بنیں گے. جب وہ تھام لی اور کھڑے ہو گئے اللہ نے ان کی وہ حفاظت فرمائی کہ دشمنوں سے ان کو بچایا اور غار میں لے جا کر سلایا اور جس گفا میں وہ سوئے 300 سال تک مفسرین کے قول کے مطابق وہ سوتے رہے اندر میں. اور عجیب حال ہے 300 سال انسان سوئے اور اس کے بال کو بھی زمین نہ کھائیں, یہ اللہ کی حفاظت نہیں تو اور کیا تھا. 300 سال گزر گئے. آج تو بستر پہ 4 دن آپ لیتی ہے بستر کھانا شروع کر دیتا ہے, بستر کھانا شروع کر دیتا ہے. ہم جس کو کہتے ہیں چاندی پڑ جاتی ہے, یہ بستر کھاتا ہے آپ کو. اور وہاں 300 سال تک زمین پر لیتے رہے اور زمین سے کہا کہ یہ میرے نیک بندے ہیں, اس کا اقبال بھی خراب نہ ہو. یہ سوئے ہوئے ہیں, ان کو کروت اللہ دے رہا ہے, یہ سوئے ہوئے ہیں, دھوپ آفتاب اپنی دھوپ کو اندر پہنچا رہا ہے تاکہ ان کا جسم خراب نہ ہو. یہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے باہر کتا بیٹھا ہوا ہے تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے. یہ واقعہ میرے جوانوں ہمیں یہ بتا رہا ہے اگر ہم اللہ کے بنیں گے تو خدا پاک کی قسم ہماری عبادتیں وہ ایٹم بم بنے گی کہ اگر کوئی ہم کو دیکھے گا اللہ ان کی نگاہوں کو پھوڑ دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بنے پہلے. ہم تو آج ان ناچنے والوں کے بن گئے جن کے پاس دین نہیں, جن کے پاس شریعت نہیں. ہماری زندگی یورپی تہذیب پر نہ ہو, میرے جوانوں ہماری زندگی مشرقی تہذیب پر ہو, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہو. اسی لیے میں نے شروع میں حدیث پڑھی, من اعتمد علی مالہ فقد ضل, جو اپنے مال پر اعتماد کرے گا, میری دکان سے چلتا ہے, میرے مال سے چلتا ہے, میرے کاروبار سے چلتا ہے, میں بڑا ہوں, میری دکان بڑی ہے, اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ ضلالت میں ہے. اور جو یوں کہہ رہا ہے میری قوت سے چلتا ہے وہ بھی ضلالت میں ہے, کل اللہ ذرا سا پکڑ لے گا, ایک لکوے کا جھٹکا مارے گا, ساری قوت ختم ہو جائے گی, ایک لکوے کا جھٹکا. اور اس کو لکوے کا جھٹکا مارنے کے لیے کوئی 2-4 فرشتوں کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں, اس کے تو حکم پر انسان کا عضو کام کرنا بند کر دیتا ہے. جن ہاتھوں سے ساری زندگی بگڑا وہ ہاتھ اٹھنے سے مجبور ہو گیا, جب تک کوئی نہ اٹھ کے اٹھ نہیں پاتا, وہ پاؤں زندگی بھر دوڑا آج چلنے سے معذور ہو گیا, وہ آنکھیں زندگی بھر دیکھ رہی تھی دیکھنے سے بند ہو گئی, وہ دماغ زندگی بھر سوچ رہا تھا سوچنے سے بند ہو گیا, اب تو اپنے بیٹے کو بھی پہچان نہیں پاتا. جی اگر اپنی قوت پر اعتماد کیا, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ بھی ضلالت میں ہے, وہ بھی گمراہی میں جا رہا ہے. جس نے اپنے علم پر اعتماد کیا, میرا علم, میری حکمتیں, میری دانائی, میری فلسفیانہ باتیں, میری تدریس, میرا پڑھنا پڑھانا, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فقط ذلہ, وہ بھی گمراہ ہوا. کامیاب قوم ہوگا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اعتمد علی علم اللہ, جس نے اللہ کی ذات پر اعتماد کیا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا, اس کا علم کبھی کم نہیں ہوگا, اس کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی, اللہ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا. اور اللہ کی ذات پر اعتماد کا کیا معنی؟ اس کو ہر وقت حاضر سمجھنا, جسے کہا جاتا ہے تقوی. اللہ دوسری جگہ اس کو آیت میں یوں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو مجھ سے ڈرے گا, جو مجھ سے ڈرے گا, آج دنیا میں کہہ رہے میں یہاں سے لے لوں, وہاں سے لے لوں, وہاں سے لے لوں. قرآن عجیب مثال ہماری پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں ایسے دوڑتے ہیں جیسے چمکنے والی ریت دور سے پانی دکھائی دیتا ہے. یحسبو الزمان ما حتی اذا جاؤ لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. آپ جب روڈ پہ چلتے ہو نا دوپہر میں تو روڈ دور سے پانی نظر آتا ہے روڈ پہ, بھائی وہ پانی نہیں ہے وہ تو دھوپ ہے, روڑ چمک رہا ہے. اب پیاسا آدمی دوڑا کہ وہ پانی نظر آتا ہے چلو دوڑو, وہاں گیا تو پانی نہیں تھا، پھر آگے پانی نظر آیا، پھر دورا، پھر وہ دھوپ تھی، پھر دورا، پھر دھوپ تھی، شام تک دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا، پانی تو کچھ نہیں ملا، لیکن تھک کر کے چور ہو گیا اور وہیں نیچے گر گیا۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح یہ بندہ بھی دوڑتا ہے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، چاروں طرف دوڑتا رہا، زندگی کی شام ہو گئی، جوانی بھی گئی، بڑھاپا بھی گیا، اور قبر میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ اللہ نے روح کو کھینچ لیا۔ اللہ کہتا ہے تو جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا تھا، فوفاہ حسابا، یہ تیری زندگی کا حساب ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور وہ کتنی دیر میں حساب لے لے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہارے دن کے اعتبار سے صبح سے لے کر دوپہر تک کا جتنا وقت ہے، اتنے وقت میں ساری دنیا کے حساب سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شان، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ہمیں اس ذات پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس جگہ سے مال عطا کرے گا کہ پتا بھی نہیں چلے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر اللہ پر تم اعتماد کرو گے اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اللہ سے اپنا اعتماد ہٹا کر بندوں پر جب نظریں اٹھائی ہے تو اللہ کی مدد آنا بند ہو گیا، اللہ کی نصرتیں ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی صحابی آئے، دیہاتی صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی ارید ان اوسع رزقی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بہت زیادہ ہو جائے۔ بھائی ہر انسان چاہتا ہے نا کہ ہمارا رزق بہت زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا کہ بہت کاروبار کر لو رزق بہت ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ادم الطہارتی وسع اللہ رزقک، فرمایا ہمیشہ اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو، طہارت کے ساتھ رکھو، پاک صاف رہو، پیشاب پخانہ میں لت پت نہ رہو، گندگیوں میں لت پت نہ رہو، ظاہر کو بھی پاک رکھو، باطن کو بھی پاک رکھو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا۔ آج لوگ تعویذوں کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ مرصد تعویذ دیو دکان چالے سارے، اللہ کا نبی تعویذ دے رہا ہے ان کو۔ آگے وہی دیہاتی صحابی اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اکھارے میں جاؤ، جیم میں جاؤ اور خوب ورزش کرو تاکہ تم بہادر بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا اور وہ طاقت عطا کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکے گی۔ اعتماد جب اس پر ہوتا ہے نا، بھروسہ جب اس پر ہوتا ہے۔ وہی صحابی آگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد ان اكون اعلم الناس، میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا بہت کتابیں پڑھو، یہ نہیں فرمایا، صحابہ نے کتابیں نہیں پڑھی تھی، کتابیں تھی ہی نہیں وہاں، تو صحابہ نے وہ قرآن نہیں پڑھے تھے، قرآنی نسخے نہیں تھے وہاں۔ وہاں تو قرآن کا حال یہ کہ کہیں کاغذوں پر لکھا ہے تو کہیں درخت کے چھالوں پر لکھا ہوا ہے تو کہیں پتھروں پر لکھا ہوا ہے، اس طرح کا قرآن نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ تو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے اندر اتارا تھا اور انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، انہوں نے تو محمد کی ذات کو پڑھا تھا۔ اور محمد کی ذات وہ پڑی تھی کہ محمد کی ہر ادائیں اپنے اندر لے رہے تھے، ہر ادائیں۔ طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، نوجوان صحابی ہے، بیمار ہو گئے، جوانی میں انتقال کر گئے۔ جب یہ بیمار پڑے تو اللہ کے حبیب عیادت کے لیے پہنچے اور یوں کہہ کر گئے اگر میرا طلحہ مر جائے تو مجھے خبر دینا، میں آؤں گا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ طلحہ کو بھنک لگ گئی، طلحہ نے فرمایا اگر رات میں موت ہو تب تو میرے نبی کو نہیں اطلاع دینا، دن میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع دینا. فرمایا کیوں تم منع کر رہے ہو؟ طلحہ نے فرمایا اگر میں رات میں مر گیا تو میرا نبی محبت میں آئے گا اور راستے میں یہودیوں کے قبیلے پڑتے ہیں, کہیں میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. میں نے پوری زندگی تکلیف نہیں پہنچائی, میرے مرنے کے بعد بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کا کرنا, طلحہ جوان صحابی ہے, 35 سال کی عمر ہے, آپ کا انتقال رات ہی میں ہوا. صحابہ نے وصیت کے مطابق دفن کر دیا. صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے حبیب طلحہ کی موت ہو گئی. اللہ کے حبیب تشریف لائے, فرمایا میرے طلحہ کی قبر بتاؤ. قبر پر گئے اور وہ دعا فرمائی جو کسی صحابی کے لیے نہیں ملتی, اللہم الک طلحتا وانت تضحک الی وهو یضحک الی. اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے, اے اللہ تجھے تو اس سے اس طرح ملنا کہ تو اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور میرا طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے طلحہ کو بہت بڑی دعا دے دی. اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے ان طلحہ یحبنی ویحب اللہ, میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا, میرے اللہ سے محبت کرتا تھا. میرے جوانوں اگر اللہ سے محبت کرو گے اور نبی کی اداؤں سے محبت کرو گے, خدا کی قسم میرا نبی ایک قول کے مطابق جب قبر میں ہم کو سوال ہوتا ہے تو ہماری قبر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک ایک راستہ ہو جاتا ہے, زمین پھاڑ دی جاتی ہے. فرشتے ہم کو پوچھتے ہیں قبر میں بتاؤ وہ کون نظر آ رہا ہے, اگر نبی کی ادائیں پیاری ہوگی, نبی کی ذات سے محبت ہوگی تو ہم قبر میں پڑے پڑے کہیں گے یہ میرا وہ نبی ہے جس کی اداؤں کو لے کر میں آیا ہوں, اور اسی پر فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس, ارے تو سو جا قیامت تک جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے, اب تجھے قیامت تک اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اس نبی کی اداؤں کو اپناؤ. اس نبی نے یوں کہا چلتے ہوئے نگاہوں کو نیچی رکھو. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ روم میں پکڑ لیے گئے. عجیب واقعہ, روم میں آپ کو پکڑ لیا گیا, جیل خانے میں ڈال دیا. صحابی رسول ہے اور ایک خوبصورت لڑکی اندر بھیج دی اور شراب بھیج دیا اور خنزیر کا گوشت بھیج دیا. اکیلے چلے طلحہ عبداللہ ابن حذافہ جیل خانے میں ایک روم میں اور ایک لڑکی خوبصورت. ہفتہ گزر گیا, ہفتہ ایک دن نہیں ہفتہ گزر گیا, عبداللہ ابن حذافہ نے نیچے سے اوپر بھی نہیں دیکھا. ہفتے کے بعد باہر نکالا, لڑکی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہفتہ بھر ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے, اندر میں اس نے کچھ بھی نہیں پیا ہے, اور کھانا اور پینا تو درکنار, مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ مجھے نہیں لگتا کہ انسان ہے, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیو ہے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لایا گیا. بادشاہ نے بہت کچھ دھمکایا ڈرایا آپ کو, لیکن کسی بات کا آپ پر اثر نہیں ہوا. اخیر میں بادشاہ نے یوں کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسا دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے مجھے اکیلے کو نہیں, میرے سارے ساتھیوں کو, اگر یہ ہے تو میں بوسا دے دوں. فرمایا سب کو چھوڑ دوں گا. عبداللہ ابن حذافہ نے بوسا دے دیا بادشاہ کو. سارے رفقا کی رہائی ہوئی. امیر المومنین عمر کا زمانہ ہے. عبداللہ ابن حذافہ تشریف لائے اپنے رفقا کو لے کر. حضرت عمر نے عبداللہ ابن حذافہ کے چہرے کو بوسا دیا اور فرمایا تو لائق ہے کہ تو نے اللہ کے دین کی وہ عظمت کی ہے کہ تیرے چہرے کو بوسا دیا جائے. ان کی بھی جوانی تھی, ان کی بھی جوانی تھی, لیکن قرآن ان کے سامنے تھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے لوگوں, اے مسلمانوں, اے مردوں, تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور عورتوں کو بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان عورتیں, تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مرد کو بھی کہا گیا, عورت کو بھی کہا گیا. انہوں نے براہ راست محمد کو پڑھا تھا اور ہم نے ادائے محمدی کو پڑھا ہے, لیکن محمد اندر میں نہیں اترا ہے. اللہ ہمیں محمدی بنا دے. اللہ ہمیں محمدی بنا دے. ہمارا جوان اس کی آنکھیں ہر وقت گناہوں میں لت پت ہے, یہ ہر وقت بد نظری میں مبتلا ہے. علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ اگر ہم کسی عورت پر بد نظری کرتے ہیں تو پورے دن کی عبادت کا نور اللہ ختم کر دیتا ہے ایک بد نظری پر. تو بار بار بد نظری کرنے سے کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا, بہت شدید گناہ ہے یہ. اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے حبیب سے جب پوچھا گیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں, میرے عزیز طلبا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا بہت کتابیں پڑھ لینا, اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. علم وہ ہے جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو, علم وہ ہے جس میں اللہ کا ڈر پیدا ہو, علم وہ ہے جس میں نبی کی اطاعت کے جذبات پیدا ہو, علم وہ ہے جس میں نبی کا عشق پیدا ہو, علم وہ ہے جس میں نبی کا شوق پیدا ہو, علم وہ ہے جس سے نمازوں کا شوق پیدا ہو, علم وہ ہے جس سے اللہ کے ذکر میں مزہ آئے, علم وہ ہے جس سے اللہ اللہ کرنے سے لطف و پیار آئے, اسے علم کہا جاتا ہے. وہ علم نہیں ہے کہ ادھر علم پڑھ رہے ہیں ادھر نمازیں جا رہی ہے, ادھر علم پڑھ رہے ہیں ادھر بد نظری کر رہے ہیں, ادھر علم پڑھ رہے ہیں ادھر گناہ کر رہے ہیں. یاد رکھو یہ معلومات ہیں, اللہ کو معلومات کی ضرورت نہیں ہے. یہودیوں کے پاس بہت معلومات ہیں, نصارہ کے پاس بہت معلومات ہیں, اللہ کو علم کی ضرورت ہے. اور علم کہتے ہیں تقویٰ والے علم کو, علم کے راہ نبی نمائے ضلالت ہے, جو علم راستہ نہیں بتاتا وہ گمراہی ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کریم کا یہ واقعہ جو اصحاب کہف کے عنوان سے ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم, جب یہ نوجوان 300 سال سوتے رہے اور ان کا ایک بال بھی بیتا نہیں ہوا اندر میں, اللہ اس قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے اگر تم بھی میرے بن جاؤ گے اور میرے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور تم اپنی جوانی کو لگاؤ گے میرے لیے تو اس صورت میں میں تمہاری حفاظت کروں گا, قدم قدم کے اوپر تمہاری نصرت کروں گا, تمہاری مددیں کروں گا اور تمہیں اٹھاؤں گا, اور تمہاری چاروں طرف سے میرے فرشتوں سے اور میرے معین و مددگاروں سے اور میری نصرت سے اور میرے علم سے میں تمہاری حفاظت کروں گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقویٰ ورا پرہیزگاری پیدا کریں, قرآن کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دے, قرآن کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دے, اللہ کے حبیب کو اپنی زندگی میں لائیں, قرآن کریم کو پڑھیں. میرے بھائیو آج کل تقاریر کے پروگرام بہت ہو رہے ہیں, خطابات بہت ہو رہے ہیں, مجلسیں بہت ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کا بننے کے لیے سوچا ہی نہیں ہے. ہم یہ جو جمع ہو جاتے ہیں ایک پروگرام کی عنوان سے, بس ایک بیان میں پروگرام چھ ہمارا تھا, معلوم ہوتا ہے پروگرام پروگرام کے عنوان سے رہا, نیت کا فطور ہے تو اللہ کے کلام کا اثر ہماری زندگیوں میں نہیں آتا. ہمارے اکابر کی توازو عاجزی انکساری. مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ آپ کے دسترخوان پر دو قسم کی ترکاری تھی, گوشت اور دال تھی. کسی مہمان نے پوچھ لیا کہ حضرت نبی کے دسترخوان پر بھی کبھی دو قسم کی ترکاریاں تھیں؟ نبی کے وہاں دو قسم کی ترکاری ثابت ہے؟ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ ہاں دو قسم کی ترکاری جائز ہے. اور روایت کیا لے آئے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ککری اور کھجور دونوں کو ملا کر کھایا, تو ککڑی ایک کھجور ہو گئی, ایک ترکاری ہو گئی اور کھجور دوسری ترکاری ہو گئی. معلوم ہوتا ہے دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے, لیکن حضرت مدنی کے توازوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں بھائی ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے, ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی. اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کیے ہو, برائی میں مبتلا کیے ہو, شان میں مبتلا کیے ہوئے. مغرب کی اتباع نہ کرو, ڈراموں کے اوپر نہ مرو, فلموں کے اوپر نہ جاؤ, انٹرنیٹ کی دنیا میں بغاوت کے علاوہ کچھ نہیں. یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر بڑے علوم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر بڑا فساد بھی ہے. وَإِسْمُوْمَ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِيمَ اور اس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. لوگ علوم نہیں سیکھ رہے حالانکہ انٹرنیٹ پر جاؤ تو حدیث کی کتابیں تفسیر کی کتابیں بزرگوں کی باتیں لوگوں کے بیانات ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے لیکن لوگ اس کو نہیں سنتے. انٹرنیٹ پر دراموں کو فلموں کو اور طرح طرح کی باتوں کو اور ناجائز اور اڑیانی چیزوں کو وہاں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یقیناً بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صوفیہ نے لکھا ہے الصحبت متصرفت والطبیعت متصرفت. صحبت یقیناً اپنا تصرف کرتی ہے جیسی صحبت رہے گی ویسے ہی ہم بنیں گے. اچھی صحبت رہی اچھے بنیں گے غلط صحبت رہی غلط بنیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ سے تقوی کی زندگی مانگے دعاؤں کا اہتمام کرے دعاؤں کا خوب اہتمام کرے اپنے رب سے بہت مانگے. وہ رب ناراض ہو چکا ہے ہم سے لگتا یہی ہے کہ وہ ناراض ہو چکا ہے. علامت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے پوچھا اللہ تو جب ناراض ہوتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بے وقت بارش بے وقت گرمی بے وقت سردی آنے لگے تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. لگتا یہی ہے کہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے. فرمایا تم سارے لوگ رونے لگو پھر بھی میری رحمتیں نہ ملے سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. آج پوری دنیا رو رہی ہے کہ نہیں؟ حرم کتنا رویا جا رہا ہے کہاں کہاں رویا جا رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت اترتی نظر نہیں آ رہی. معلوم ہوتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اس رب کو مناؤ اس کی تعریف کرو اس کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اس کے سامنے رو اپنے گرم گرم آنسو اپنے رخسار پر بہاؤ نمازوں کی پابندی کرو غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنے بدن کی حفاظت کرو. اللہ نے حلال جگہ ہمیں استعمال کی دی ہے نکاح والے ہیں ہم اپنی ذات کو حلال جگہوں پر استعمال کریں حرام سے اپنے آپ کو بچائیں شریعت مطہرہ کی پابندی ہو مسائل کی تلاش ہو حلال کمائی ہو حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. فرمایا اللہ کے نبی نے ایک بالش تا اگر تم نے زمین لی ہوگی تو اللہ سات زمینوں کا توق گلے میں پہنائے گا. حافظ ابن حضر محدث وقت ہیں وہ اس کا ایک مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ قیامت تک اس کو دساتا رہے گا زمین میں دساتا رہے گا جیسے قارون کو دسایا تھا نا اللہ زمین لینے والے کو بھی دسائے گا یہاں تک کہ قیامت تک میں وہ ساتوں زمین کے نیچے پہنچ چکا ہوگا. حرام سے اپنے آپ کو بچائیں ناجائز سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے میں حرام کا مال جمع کر کے جاؤں میری اولاد تو مزے کرے اور قبر میں عذاب مجھے ہو. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. حلال کا کماؤ تھوڑا کمائیں لیکن حلال کا ہو اس میں بڑی برکتیں ہوا کرتی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جوانوں کو حسن و حسین جیسی اللہ زندگی عطا فرمائے علی جیسی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے بروں کو حمزہ جیسی زندگی عطا فرمائے عثمان جیسی زندگی عطا فرمائے ابو بکر و عمر جیسی زندگی عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو بچیوں کو ماؤں کو عائشہ فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم خدیجہ ان تمام ازواج مطہرات و صحابیات جیسی زندگی عطا فرمائے. تعالیٰ ہم تمام کو مرنے سے پہلے اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی اصلاح کرنے کی فکریں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد المبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ سب کی خطاؤں سے معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ حسنات کو قبول فرما، سیئات سے دوری فرما، اے اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایسی دوری فرما دے جیسے تُو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاک اور صاف فرما دے، ہمارے قلوب کو پاکیزہ فرما، ہمارے دلوں کو اے اللہ غصے سے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے اے اللہ پورے پورا پاک فرما دے، اے اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما، نمازوں کی لذت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کا مزہ نصیب فرما، عبادتوں کا ذوق عطا فرما، نبی کی اتباع اور نبی کی محبت نصیب فرما، نبی کا عشق نصیب فرما، اے اللہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں غسل دیا جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن آئے گا ہمیں کفن پہنایا جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اے اللہ حلال روزی اور تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن آئے گا کہ ہم چلنے سے محتاج ہو جائیں گے، اس دن سے پہلے پہلے اپنے اختیار سے ہمیں اپنے قدموں کو گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، مجبوراً بند ہو جائے گی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اختیار سے ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی، زبان کو گناہوں سے بچانے کی، کانوں کو گناہوں سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ جوانوں کو بھی قبول فرما، بوڑھوں کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما، عورتوں اور مردوں کو بھی قبول فرما، جوانوں کو طلحہ بن برا جیسی زندگی عطا فرما، علی جیسی زندگی عطا فرما، حسن جیسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، حسین جیسی قربانیوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو ابو بکر جیسی اے اللہ تقویٰ اور طہارت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عمر جیسا رونا نصیب فرما، عثمان جیسی حیا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو فاطمہ جیسا تقدس نصیب فرما، زینب جیسی پاکیزگی نصیب فرما، عائشہ جیسا علم نصیب فرما، خدیجہ جیسا رونا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو، اے اللہ ہمارے لالوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرت عین بنا، بگڑنے سے، پھسلنے سے، زلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے اور غلط دوستیوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہم سے ملنے والے، ہمارے اساتذہ، ہمارے شیوخ و مشائخ، ہمارے اقابر، اے اللہ اگر بقید حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما، اور اگر تیرے پیارے ہو چکے ہو تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمیں اپنے، اللہ ہمارے ماں باپ پر تو رحم و کرم کا معاملہ فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہم نادان تھے، ہمیں چلتے نہیں آتا تھا، ماں باپ نے اٹھا کر چلتے سکھایا تھا، اے اللہ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بچوں کی طرف بن چکے ہیں، مولا تو ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، انہیں صحت نصیب فرما، ان کے سائے کو اپنی اولاد کے لیے قائم و دائم فرما، اے اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جتنی باتیں اے اللہ کہی گئی جو حق ہیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو غلط ہیں اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، اس مجمع میں جو تیرا مخلص ہو اور اس کی آمین تجھے پیاری ہو، اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سرورت کا انتظام کیا گیا ہے، ٹیچر تشریف لے جائے.